پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، خوش آمدید، مرحبا۔ سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں، اور انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سلسلے کو پچھلے سلسلے سے کنیکٹ کرتے ہوئے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے پچھلے سلسلے میں تحویل قبلہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے تبدیل فرما کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، اور پھر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم قبلہ اس طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ چاہتے ہیں، اگر مفہوم بیان کیا جائے۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کبیر میں اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرف میں چاہتا ہوں میں قبلے کو اس طرف پھیروں گا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اے محبوب، جس طرف آپ چاہتے ہیں اس طرف قبلے کو پھیر دیا جائے گا، یا جس جہت اور جس چیز کو آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں اس جہت اور اس چیز کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول حدیث مبارکہ بھی مفتی صاحب نے جو ہے وہ ذکر کی تھی، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو تحویل قبلہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو آئیے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت کریمہ میں فرمایا گا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ مدی چینل کے ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں جو قبلہ ہے وہ تو خانہ کعبہ ہے، تو اس آیت میں بجائے یہ کہنے کے خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو، یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو۔ تو مصحب اس کی کیا وجہ ہے کہ بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم دینے کے مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بھی یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، اس رکوع کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی، وہاں پر لفظ شطر المسجد الحرام یا شطرہو کا لفظ ہے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یا فرمایا فولو وجوہکم شطرہ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ یہاں پر دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو، تو یہاں مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ ہی ہے، کہ اصل جو مسجد حرام شریف کی جو سب سے مین جگہ اور بنیاد ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، تو لہذا اس کا یہی مطلب ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ پھیر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا گیا شطرل، اس کی سمت، اس کی جہت کو منہ پھیر لو، تو خانہ کعبہ کی طرف جو منہ کرنے کا حکم ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ ہر جگہ بعینہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، بعینہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں۔ وجہ اس کی بڑی واضح ہے، وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ اگر سامنے ہے تو پھر تو آدمی بالکل اس کی طرف منہ کر لے گا، اچھا اگر مکہ مکرمہ میں ہے اور کہیں چھت پہ بلڈنگ پہ چڑھ کے اگر وہ کعبہ کو دیکھ سکتا ہے تو بالکل عین اس کی طرف وہ کر سکتا ہے، لیکن جیسے وہاں سے جو دور لوگ ہیں، خواہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی کسی دور دراز کی جگہ پر ہیں یا وہ عرب شریف کے اندر کسی دور کی جگہ پر ہیں یا جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہم دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے، اب ہمارے لیے حقیقتاً یہ نہایت دشوار ہے، یہ نہایت دشوار ہے کہ ہم بالکل خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں، کہ ہمارے جو پیشانی کے درمیان سے لکیر اگر نکلے، ایک خط نکلے تو وہ ڈائریکٹ خانہ کعبہ کو ٹچ کرے، ایسا بڑا مشکل ہے. اور اگر اس کا حکم ہوتا تو لوگ بڑی مشقت میں آ جاتے، اور شریعت کے اندر آسانی. اللہ تعالی نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے اوپر دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی، یا فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، یا فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں فرماتا، اسے حکم نہیں دیتا. تو اب اگر یہ والا حکم ہو کہ بعین ہی ہمارا چہرہ بالکل عین خانہ کعبہ کی طرف ہو تو یہ اکثر و بیشتر مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے. اس لیے یہاں پر دو طرح کا حکم ہے، اور بلکہ اس کے ساتھ ایک تیسرا حکم بھی وابستہ ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ وہ لوگ جو خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے جو مسجد حرام شریف میں ہوتے ہیں یا مسجد حرام شریف کی چھت پہ ہوتے ہیں، خانہ کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ بعین ہی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے، عین خانہ کعبہ ان کے سامنے ہونا چاہیے، ان کے لیے یہی ضروری ہے. یہ اگر کریں گے نا کہ خانہ کعبہ تو یہ ہے اور یہ تھوڑا سا یوں رکھ کے منہ کریں اور بولے کہ ہمارا 45 درجے کے اندر خانہ کعبہ کی طرف منہ ہے، تو ان کا اعتبار نہیں ہو، ان کے لیے بالکل اس کی طرف منہ کرنا ضروری ہوگا. اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر ہی اگر دوسرے لوگ، جیسے پاس پڑوس کی بلڈنگز ہیں، وہاں کی ونڈوز سے، وہاں کی جو ہے وہ چھت سے، جن کے لیے ممکن ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف بھی نہیں منہ کر سکے، ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ادھر ہی منہ کرے. لیکن وہ لوگ کہ جو خانہ کعبہ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رخصت عطا فرمائی ہے کہ وہ جہت قبلہ کی طرف منہ کرے، وہ عین کعبہ کی طرف نہیں، جہت کعبہ کی طرف منہ کرے. اب جہت کعبہ بہت وسیع، کیونکہ جہت کعبہ کے اندر تو 45 ڈگری جو ہے نا وہ رائٹ اور 45 ڈگری لیفٹ تک خانہ کعبہ کا جو بنتا ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر آ جاتا ہے. اب کہاں بالکل اتنا سا حصہ اور کہاں بالکل جو ہے نا اتنی وسعت پیدا ہو جائے. تو جن لوگوں کے مشاہدے سے، نظر سے خانہ کعبہ اوجھل ہے اور وہ نہیں دیکھ سکتے جیسے ہم لوگ ہیں یہاں پر، تو ہمارے لیے اجازت ہے کہ ہم اس جہت کو اور اس سمت کو منہ کریں. اب اگر خانہ کعبہ کے 45 ڈگری کے اندر اندر اگر اس جہت میں، اس سمت میں منہ ہے، تو اب ہماری نماز درست ہوگی اور ہمارا یہ فعل جو ہے وہ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا قرار پائے گا. اور اسی لیے بقیہ پوری دنیا کے اندر جو قبلے کی طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت مشکل ہے کہ سب کا منہ بعین ہی قبلے کی طرف. اسی لیے مسجدوں کو جب چیک کیا جاتا ہے، ہم خود اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک مسجد کا قبلہ تو یہاں نظر آ رہا ہے، دوسری مسجد کو چیک کریں تو تھوڑا سا ہٹا ہوا ہوتا ہے. اب حقیقتاً یہ جتنا ہٹا ہوا ہے نا، یہ خانہ کعبہ کے عین سے تو واقعی ہٹا ہوا ہے، لیکن اس جہت سے ہٹا ہوا نہیں ہے. لہذا ان کی نماز بھی درست ہے، ان کی نماز بھی درست ہے. اس کی شریعت نے حد بندی کر دی کہ 45 ڈگری کے اندر اندر جو بھی، جس کا بھی قبلے کی طرف منہ ہے، اس کی نماز درست ہے اور اس کا استقبال قبلہ پایا گیا. تو یہاں پر جو شطر کا لفظ ہے، فولوا وجوہکم شطرہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو یہ اصل میں اس جہت کی وسعت اور عموم کی سہولت دینے کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے. تو اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ فولوا وجوہکم شطرہ، اس کی سمت کی طرف منہ کرو، اس کی جہت کی طرف منہ کرو. تو یہ دوسری صورت ہی. تیسری صورت اس سے بھی زیادہ آسان ہے. ہو سکتا ہے خانہ کعبہ ادھر، ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں، یعنی خانہ کعبہ ویسٹ میں ہے، مغرب میں ہے، ہم ایسٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تب بھی ہو جائے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہم ہوں کہ جہاں پر نہ تو کوئی مسجد ہے کہ جس کی محراب کی دیوار سے ہم سمجھ جائیں کہ خانہ کعبہ ادھر ہے، نہ وہاں پر کوئی آدمی ہے، آدمی سے ہم پوچھ سکے اور وہ ہمیں بتا دے، نہ وہاں کچھ ایسی علامات پائی جا رہی ہیں کہ جن علامات سے پتہ چل سکے کہ خانہ کعبہ اس طرف ہے، نہ وہ آدمی ستاروں اور سورج کی جہت کی وجہ سے کچھ سمجھ سکے. جیسے یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا اگر پاکستان کے اندر ہم ہیں اور عصر کا وقت آ گیا, اب عصر کے وقت ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہمیں کوئی اور اصول قاعدہ پتہ نہ بھی ہو تو ہمارے لیے ایک اصول ہے کہ بھئی جدھر سورج ڈوب رہا ہے نا ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو ہمارے ملک کے اعتبار سے یہ ہے. ہمارے جو اپوزٹ ملک ہوں گے جو خانہ کعبہ کی دوسری طرف ملک ہیں ان کے لیے اس سے الٹ ہو جائے گا, وہ اپنے وہ اگر وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. تو یہ ایک اصول ہے. اب اسی طرح بعض لوگ ستاروں کے ذریعے بھی یہ چیزیں معلوم کر لیتے ہیں کہ ان کے ذریعے بھی کہ کچھ ستارے مخصوص جگہ پہ ہوتے ہیں, اب ان کی طرف منہ کرنا ہے یا ان کی طرف پیٹھ کرنی ہے یا انہیں دائیں کندھے پہ رکھنا ہے یا ان کو بائیں کندھے پہ رکھنا, یوں کر کے پتا کر لیتے. لیکن جس کو یہ معلومات نہیں اور جس کو یہ طریقہ نہیں پتا کہ کیسے پتا کرتے ہیں, اب اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے تحدی کرنے. تحدی کا مطلب ہے غور و خوض کرنا, سوچنا, تفکر کرنا, اپنے ذہن میں سوچنا کہ خانہ کعبہ کس طرف بنتا ہوگا. اب ایک آدمی جنگل میں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کس طرح فجر کی نماز پڑھنی ہے, کوئی اس کے لیے دوسری علامت موجود نہیں, بندہ موجود نہیں, تو اب وہ سوچے گا اچھا میں ادھر سے چلا تھا پھر یہاں اس طرح مڑا اس طرح مڑا تو یوں کر کے نا قبلہ اس طرف کر کے بنتا ہے. اب اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی, ادھر منہ کر کے نماز پڑھی اور صبح پتا چلا کہ جناب خانہ کعبہ دوسری طرف تھا, تو اس کی نماز ہو گئی. کیونکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی حکم دیا تھا کہ جب اسے معلوم نہیں تو یہ تحدی کرے, یہ غور و فکر کرے, اور اس نے اس حکم پر عمل کر لی. اور یہ اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے والے جس کے اوپر ہم نے کلام کیا تھا, وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ, مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت موجود ہے. تو یہ ایک تیسرا حکم بن جاتا ہے. تو یہ اصل میں یوں تین حکم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسجد حرام سے مراد خود وہ خانہ کعبہ ہی ہے, ورنہ مسجد حرام شریف کی تو وسعت ہوتے ہوتے جو ہے وہ تو 45 درجے سے بھی بڑھ سکتی ہے نا, تو یہاں پر خانہ کعبہ ہی مراد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جن کو خانہ کعبہ جن کے مشاہدے میں نہیں ہے ان کے لیے جہت اور سمت کی طرف منہ کرنا کافی ہو جاتا ہے. اور تیسرا پھر تحدی کی صورت.
مدی چند کے ناظرین, بہت پیچیدگیاں ہیں جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے ہی سے حل ہو سکتی ہیں. قرآن کے رموز اور اسرار سمجھنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے اور ان لوگوں سے تفسیر سننی چاہیے کہ جو یقیناً اہل حق ہیں اور قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی. مفتی صاحب نے قبلے کے تعین کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. میں ایک بات عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ دعوت اسلامی نے آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں آپ کی سہولت کے لیے ایک ایسی اپلیکیشن متعارف کروائی ہے کہ جس میں تقریباً ہزاروں مقامات کے قبلے کی ڈائریکشن کے حوالے سے جو نا وہ معلومات موجود ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو عرض کروں اوقات الصلاۃ کی اپلیکیشن جو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ جہاں بھی دنیا میں موجود ہوں امید ہے کہ آپ جب اپنی وہ جگہ ڈالیں گے اس میں تو وہ آپ کو قبلے کی ڈائریکشن بتا دے گا. پھر اس میں پانچوں نمازوں کے اوقات بھی ہیں. اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں عرض کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت جو ہے وہ تمام مخلوق کی طرف ہے, تمام لوگوں کی طرف ہے. اولین و آخرین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی چھاؤں میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امتیں ہم سے پہلے تھیں اور جو ہماری امت ہے, اس طریقے سے جو انبیاء ہم سے پہلے تھے, ان تمام کے لیے حضور کی رسالت عام ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جب اپنے کلام کو بنی نوع انسان پر نازل فرمایا تو انہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مجدہ جاں فضا بھی سنایا. تورات میں بھی حضور کا ذکر موجود ہے اور انجیل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود ہے. تو حضور کی آمد کا ذکر موجود ہونا ان کتابوں میں دراصل یہ بتا رہا ہے کہ اہل کتاب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی آمد سے واقف تھے, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی اپنی کتابوں میں موجود نشانیوں کے ذریعے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. لیکن اس کے باوجود ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو جاننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس سارے واقعے کو قرآن کریم میں ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس آیت کی تلاوت کروں، ترجمہ پیش خدمت، اور اس کے بعد پھر مفتی صاحب سے اس آیت کے حوالے سے کچھ سوالات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ مصعب، یہاں پر ایک سوال تو یہ ہے کہ پہچاننے سے کیا مراد ہے اوور آل، اور دوسری بات یہ چاہوں گا کہ جو پہچاننے کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟
پہچاننے سے مراد تو واضح ہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو میں نے پہچان لیا۔ لوگ جیسے کسی کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ جائیں یا اسٹیشن پر جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہلے سے دیکھا ہوا نہیں ہے تو بھیجنے والا اس کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ بھائی اس نے، جیسے اگر وہ اس حیض کا آدمی ہوا، کہ دیکھیں انہوں نے سبز امامہ پہنا ہوگا، ڈارک سا کلر ہوگا، اور وائٹ چادر ہوگی، اور اس طرح کا ہولیا ہوگا، اور یہ بیگ ہوگا۔ اب اس طرح کی چیزیں جب علامات اور نشانیاں بیان کر دیں تو اب پورے اسٹیشن یا پورے ایئرپورٹ کے اوپر وہ بندہ بڑا نمایاں طور پہ اس کو سمجھ آ جائے گا اور یہ اسے پہچان لے گا۔ تو اسی کو یہاں پر معرفت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، جو عربی زبان کے اندر پہچان کو کہتے ہیں۔ جو معاملہ پچھلی امتوں کا تھا، اور بطور خاص یہاں پر جن کے حوالے سے کلام ہو رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ کتاب سے مراد یہ کہ پچھلی کتابیں جن کو عطا کی گئیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا، یعرفونہ، وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، ایسے جیسے ہی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے اپنے بیٹے کی پہچان کے اندر آدمی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ یار میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں، پتا ہوتا کہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ایسا متعارف کروا دیا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی دیکھا پہچان لیا کہ یہی ہے جن کی شانیں ہماری کتاب کے اندر بیان کی گئی۔ چنانچہ ایک روایت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، تو چونکہ ان کو تورات پر عبور حاصل تھا، انہوں نے مطالعہ کیا ہوا تھا اور انہیں پوری اس کی گہرائی کا پتہ تھا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ جو فرمایا گیا کہ تم لوگ، یعنی اہل کتاب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، تو اس سے کیا مراد ہے، یہ کس معنی میں ہے؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اپنے بیٹوں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بڑھ کر پہچانتے ہیں، اس سے بڑھ کر پہچانتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان فرمایا، آپ کی نشانیوں کو بیان کیا، آپ کا چہرہ مبارک ایسا ہوگا، آپ کے اخلاق ایسے ہوں گے، آپ کی تشریف آوری کا وقت ایسا ہوگا، آپ مکے سے مدینے ہجرت کریں گے، آپ کی تعلیمات یہ ہوں گی، یعنی وہ تفصیلات جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 100% لوگوں میں ممتاز کر دیں، نمایاں کر دیں، کہ یہ وہاں آیتوں میں مراد نہیں بلکہ یہ ہستی مراد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان تورات شریف میں اتنی وضاحت سے ہے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا کہ یہ وہی ہستی ہے جن کے بارے میں ہماری کتاب کے اندر فرمایا گیا۔ اب یہ بات کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اولاد کی طرح نہیں ان سے زیادہ پہچانتے ہیں، وہ کس طرح؟ فرمایا وہ اس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے کروائی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پہچان کروائی وہ قطعی ہے، اس میں کوئی غلطی کا تو تصور ہی نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ جبکہ ہم اپنے بیٹوں کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں اپنی بیویوں کی گواہی پر، وہ کہتی ہیں کہ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، تو معاملہ تو غیب کا ہے، تو ہم تو بیویوں پر اعتماد کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے، تو ایک بیٹوں کے حق میں گواہی ہے ان کی ماؤں کی، ہماری بیویوں کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں گواہی ہے رب العالمین کی۔ تو جو گواہی اللہ تعالیٰ کی ہے وہ قطعی ہے، وہ واضح ہے، وہ بڑی ہے، لہذا ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹوں کی طرح نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پہچانتے تھے کہ آپ کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی۔ تو یہ ہے وہ معرفت جس کا یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب اسی معرفت کے حوالے سے ایک اور چیز کہ ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان فرمائے، یہ بات خود قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور ایک جگہ نہیں بلکہ بیسیوں جگہ ہے، بیسیوں جگہ اہل کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے اور یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی بھی آیتوں کے اندر بڑا تفصیل کے ساتھ کلام کیا سورہ بقرہ کی پانچویں رکوع کے اندر، جہاں پر یہ تھا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، تو وہاں پر بھی حق کو باطل سے ملانا اور حق کو چھپانا، تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، رسالت، آپ کی ذات مبارکہ تھی کہ جس کے اوصاف کو بدل کر وہ بیان کرتے تھے یا جن کے وہ اوصاف کو بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدل دینا تھا، تحریف کرنا تھا اپنی کتابوں میں، وہ تحریف کیا تھی؟ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو یا بدل دینا یا ختم کر دینا، وہ یہی والی ان کی تحریف تھی جس کا بار بار بیان ہو رہا ہے۔ یہ بھی یعنی تھی اور بھی تھی، یہ بھی تھی اس میں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تعارف کروایا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشخبریاں سناتے رہے اور آپ پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا ان سے وعدہ لیتے رہے۔ تو گویا ہر امت کے اندر یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلتا آ رہا تھا اور امتیں پہچانتی تھیں کہ ایک رسول کل ہے، ایک رسول کل ہے، ایک عظیم ہستی ہے کہ اگر وہ تشریف لائیں گی تو ہم سب کو ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عہد اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا اور نبیوں نے اپنی امتوں سے لیا، اور پھر گزشتہ کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان بھی فرمایا، جیسے خود قرآن پاک کے اندر ہی بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اجمالی طور پر تو ایک آیت مبارکہ میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور دوسری آیت مبارکہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آخری نبی ہیں، یعنی آپ کے بعد سے مراد یہ ہے کہ آپ سے پہلے وہ آخری نبی تھے۔ حقیقی آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو سب سے آخر میں تشریف لائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے درمیان میں نہیں آنا تھا، کسی اور رسول نے درمیان میں نہیں آنا تھا، لہذا انہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ، پوری صراحت کے ساتھ اور بڑے بین انداز کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری دی تھی، ارشاد فرمایا تھا مبشرم برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لائے گا اور اس کا نام مبارک احمد ہے، اس کا نام مبارک احمد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یہ بشارت دے گئے تھے، تو تورات میں موجود تھا، انجیل میں موجود تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو بیان کر کے گئے تھے۔ تو چونکہ وہ قریب زمانے میں، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور قریب تھا، تو وہ جو خوشخبری تھی اور وہ جو خبر تھی اور وہ جو لوگوں کو بتایا گیا تھا، وہ اور زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر اس کی اویئرنیس ہوتی گئی۔ اس لیے پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ زمانہ قریب آتا گیا تو ان پر اور واضح ہوتا گیا کہ اب زمانہ آتا جا رہا ہے، اب وہ زمانے کے بھی علامات ظاہر ہوتی جا رہی ہیں کہ جس زمانے کے اندر انہوں نے ظہور کرنا تھا۔ اس لیے خصائص کبریٰ کے اندر اور دیگر فضائل کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن کے اندر ایک رات مدینہ منورہ کے ایک ٹیلے پر ایک یہودی نے کھڑے ہو کر چیخنا چلانا اور رونا دھونا شروع کر دیا، تو اس سے لوگ، اس کے جو ہم قوم تھے، انہوں نے جمع ہو کے پوچھا بھی تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا، جس نے نبی آخر الزمان کی ولادت پر طلوع ہونا تھا، جس نے نبی آخر الزمان کی ولادت پر طلوع ہونا تھا، اب وہ رو کس بات پہ رہا تھا؟ اس نے کہا نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکان اور رہائش کی جگہ تھی اس کی نشانیاں جدا تھیں اور آپ کے زمانے کی نشانیاں جدا بیان کی گئی تھی، بلکہ خود مکان کے اعتبار سے جیسے وہ طبع بادشاہ کا واقعہ ہے، اب وہ تفصیل کے ساتھ ہم یہاں نہیں بیان کر سکتے، حالانکہ وہ اس کے بڑا مناسب ہے، اس کے مطابق بھی ہے کہ طبع بادشاہ جو حملہ کرنے کے لیے آیا تھا مکہ مکرمہ پر، مدینہ منورہ پر، ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس کے ساتھ کیونکہ اہل علم تھے، وہ اہل علم جب مدینہ منورہ کی بستی پر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ بستی ہے جہاں ایک نبی نے تشریف لانا ہے، یہ وہ بستی ہے جہاں ایک نبی نے تشریف لانا ہے۔ ان لوگوں نے کیسے پہچانا؟ وہ جو ان کے ساتھ طبع بادشاہ کے ساتھ، اور وہ تقریباً کو 300-400 سال پہلے کا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کئی 100 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس کے ساتھ جو اہل علم تھے وہ جیسے ہی اس مقام پہ پہنچے، جو اس وقت بالکل ایک چھوٹا سا گاؤں قصبہ ہوگا، لیکن مدینہ منورہ کے ٹیلے پہاڑیاں دیکھ کر، کیونکہ پہاڑ تو نہیں نا بدلتے، ٹیلے تو نہیں بدلتے، وہ تو ویسے ہی رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور ان کے نبیوں کے ذریعے ان کو بتایا ہوا تھا کہ وہ نبی جو تشریف لائے گا جس سرزمین پہ آئے گا وہ سرزمین کیسی ہوگی، ورنہ پہاڑ کہاں نہیں، ٹیلے کہاں نہیں، پہاڑ بھی جو ہے وہ پورے عرب شریف کے اندر ہی پہاڑی پہاڑ ہیں، دنیا کے اندر ہزاروں مقامات ہیں جہاں پہاڑ ہیں، لیکن وہ جو اسپیسیفک جگہ پر آ کے انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے آخری نبی نے تشریف لانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود ان پہاڑوں کے حوالے سے کچھ ایسی وضاحت تھی، کچھ ایسی تصریح تھی کہ جس کو ان کے اہل علم نے پہچان کر یقینی طور پہ کہہ دیا کہ یہیں پر اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تشریف لائے گا۔ تو بادشاہ نے پھر وہاں پر حملہ نہیں کیا اور اہل علم کے لیے وہاں پر مکانات بنا دیے اور انہیں وہاں ٹھہرا دیا اور ایک خط لکھ کے دے دیا کہ وہ نبی تو جب تشریف لائے گا لائے گا، میں آج ہی اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اور میرا یہ خط عقیدت جو ہے اور خط محبت جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی اہل علم کی اولاد میں سے تھے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی جگہ، آپ کی تشریف آوری کا زمانہ، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کا چہرہ مبارکہ، آپ کی صورت و سیرت، جب اللہ تبارک و تعالی نے اتنی چیزیں پچھلی امتوں کے سامنے بیان فرمائی ہوئی تھی، تو اب اس کے بعد وہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
مدنی چینل کے ناظرین، رحمت دو عالم جان ایمان کا جب ذکر ہوتا ہے تو ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو ایسا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے امید ہے کہ بروز قیامت جب ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے تو اس وقت حضور کی شفاعت ہمارے کام آئے گی، اور حضور کا وسیلہ تو وہ وسیلہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام ابو البشر کے بھی کام آیا، تو قیامت کے دن وہ وسیلہ ہمارے بھی کام آئے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ اب یہاں پر مصطفیٰ سوال یہ کہ خیرات سے کیا مراد ہے، صدقہ مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ قبلے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں یہ فاستبقوا الخیرات کا ذکر جو ہے وہ کیوں مینشن کیا گیا؟
دیکھیں، نفسی خیرات تو خیر کی جمع ہے، اور خیر کا مطلب بھلائی، بہتری، اور اس میں مطلق ہر بھلائی کا کام اور ہر نیکی کا کام داخل ہے۔ جسے ہم خیرات کہتے ہیں وہ بھی خیرات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی غریب کو جو دیا جاتا ہے وہ بھی خیرات دے دی، تو وہ خیرات بھی اس لیے خیرات ہے کہ وہ اچھائی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، وہ نیکی کا کام ہے، اس لیے خیرات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو خیرات ہے اس سے مراد ساری نیکیاں۔ آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا اس کا مطلب یہ ہوا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اب یہ جس سیاق و سباق میں یہاں پر فرمایا گیا وہ کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے قبلے کے بارے میں متعدد چیزیں بیان فرمائیں کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی حکمتیں یہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت کا اظہار ہے لہذا تم اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، یہ جو ساری چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو اب چونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ڈسکشن ہے، یہ جو کلام ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، یہ ایک ڈسکشن جو ہے یہ ایک علمی اور سکولرلی چیز ہے، یہ ہو گئی۔ اب اسی بحث کے اندر نہ پڑے رہنا کہ یہودی ہر دوسرے دن بیٹھے ہوئے ہوں کہ نہیں جناب وہ قبلہ زیادہ صحیح تھا، وہ تو سارے نبیوں کا قبلہ تھا اور تم نے بھی تو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو کیوں تم نے منہ پھیر لیا، اور مسلمان روزانہ جواب دینے بیٹھے ہوئے کہ نہیں جناب قبلہ جو ہے نا وہ ہمارے والا قبلہ ہے اور یہ بہتر اور یہ افضل ہے۔ تو فرمایا کہ اب اسی کے اندر نہ لگے رہنا، فاستبقوا الخیرات، وہ بات طے ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدل دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کو پورا کر دیا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، لہذا اب یہ بات طے ہو گئی۔ اب جو اعتراض کرتا ہے تو کبھی موقع محل کی مناسبت سے اسے جواب دے دیا جائے، لیکن اسی ڈسکشن کو لے کر نہ بیٹھ جاؤ۔ نیکیوں کا باب بڑا وسیع ہے، اطاعت الہی کا، خدا کی بندگی کا، نیکیوں کا جو اللہ تبارک و تعالی نے اور راستے اور چیزیں بیان کی ہیں، اب ان کے اندر لگ جاؤ، اب نیکیوں کے اندر، بھلائی کے کاموں کے اندر آگے بڑھو۔ بھلائی کے کاموں کے اندر ایمان کی پختگی ہے، ایمان کی مضبوطی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ عز و جل کا ذکر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود ہے، غریبوں کی مدد ہے، دوسروں کا بھلا کرنا ہے۔ اب یہ جو بھلائی کے کام ہیں ان کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اب اس صرف گفتگو اور موضوع کے اندر، کلام کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت اصول بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو ہمیں بیان فرمایا، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر جیسے صحابہ کرام نے سوال کیا، یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، وہاں پر بھی علماء کرام نے اس چیز کو ذکر کیا کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یہ جو چاند ہے شروع میں چھوٹا سا کیوں ہوتا ہے پھر بعد میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ نہیں بیان کی کہ شروع میں چھوٹا کیوں ہوتا ہے آہستہ اور بعد میں جا کے بڑا کیوں ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کا جو مقصد ہے اس پہ نظر کرو، اس کے مقصد پر توجہ رکھو۔ ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے مختلف اوقات کی تعین کا ایک ذریعہ ہے کہ مہینہ شروع ہوا ہے، درمیان میں پہنچ گیا، ختم ہو گیا، اب یہ ایک مہینہ پورا ہو چکا، اگلا شروع ہو گیا، 12 پورے ہوتے ہیں، سال پورا ہو جاتا ہے، تمہاری زندگی کے بیسیوں معاملات ہیں جو اس سے متعلق ہیں۔ اور اسی چاند کے حساب کے اوپر حج کے احکام ہیں کہ حج جو ہے وہ 10 جنوری کو نہیں ہوتا، 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کی مقصدیت کے اوپر غور کرو، اس کا جو پروسیجر ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اس کے ساتھ تمہارا ایسا کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ جس کے اندر پڑھنے کی حاجت ہو۔ تو یہی معاملہ یہاں فاستبقوا الخیرات کے اندر بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزانہ اب جناب ذکر اللہ سائیڈ میں، تلاوت قرآن سائیڈ میں، تبلیغ دین ایک طرف، نیکی کی دعوت ایک طرف، لگے رہو اسی کے اندر کہ نہیں جناب ہمارا قبلہ بہتر ہے، وہ بولے نہیں جی ہمارا قبلہ زیادہ بہتر تھا، نہیں ادھر ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو اب ان چیزوں کے اندر نہ پڑو، بلکہ جو بھلائی کے کام ہیں، جو ایکچوئل اور اوریجنل بھلائی کے کام ہیں، ان کے اندر جاؤ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفسی ہی خیر ہیں، بہتر ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ لمٹس ہوتی ہیں۔ کچھ خیرات اور بھلائیاں وہ ہیں کہ جو انلمیٹڈ ہیں، جن کی کوئی حد نہیں ہے، جس میں جتنا مرضی آپ کریں، اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں، جتنا مرضی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن کی جتنی تلاوت کرتے رہیں، جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے رہیں، جتنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں، صبح و شام آپ لگے رہیں جناب، آپ صبح میں بھی درس دیں تو آپ شام میں بھی درس دیں تو آپ اپنے آفس میں بھی درس دیں تو آپ چوک پہ بھی درس دیں، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، آپ اور بھی نیکی کی دعوت کے کام کریں، جتنا مرضی کرتے جائیں۔ لوگوں کی مدد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو توفیق دی ہے اپنی جیب سے کریں، نہیں کر سکتے کسی دوسرے کے ذریعے کروا دے، لیکن خیر کے اندر ذریعہ بنے۔ تو فرمایا جو یہ نیکیاں ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ تم اپنے آپ کو مصروف رکھو اور ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نہ کہ وہ چیز کے جسے اللہ نے طے کر دیا ہے، جسے اللہ عز و جل طے کر چکا، اب ساری دنیا بھی مل جائے تو خانہ کعبہ سے قبلہ ہونا نہیں ہٹے گا، اب وہ بن گیا سو بن گیا، اب اسی نے رہنا ہے۔ تو لہٰذا اب اس چیز کے اندر اتنی زیادہ بحث مباحثے اور کلام کی حاجت نہیں ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیا ہے. کیونکہ اب جو ان کی بحثیں ہیں, اب جو ان کی بحثیں یعنی مد مخالف جو ہیں, جو غیر مسلم ہیں, جو ان کی بحثیں ہیں, اس کا مطلب طلب حق نہیں ہے, اس کا مطلب مجادلہ ہے, بحث برائے بحث ہے, اور مسلمانوں کو ان کے بہت سارے اچھے کاموں سے روک کے رکھنا ہے. تو اب چونکہ ان کا مقصد طلب حق نہیں ہے, مجادلہ ہو گیا اور صرف مقابرہ ہو گیا کہ جناب بس انکار ہی کرنا ہے بہر صورت, اناد ہی رکھنا ہے بہر صورت, تو لہذا ان کے ساتھ اب کسی بھی چیز کے اندر جو ہے وہ آپ کو بحث کرنے کے اور اس طرح کی طویل گفتگو کے اندر جانے کی حاجت نہیں ہے. یہی چیز ہمارے زمانے میں بھی ہے, بلکہ علماء کرام اس کا باقاعدہ حکم بیان کیا کہ مناظرہ جو ہے وہ جائز ہے لیکن مجادلہ مقابرہ منع ہے. مناظرہ کیا ہے کہ طلب حق کے لیے یا ایزاہ حق کے لیے کلام کیا جائے اور دو افراد آپس کے اندر ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, لیکن جہاں پر یہ پتا ہے کہ سامنے والے کا مقصد ہی نہیں ہے حق کو قبول کرنا, اس کا مقصد صرف جو ہے وہ واہ واہ کرنا اور بس ایک قسم کی جناب میں جناب اوپر آ جاؤں اور میں غلبہ پالوں اور اس طرح کی صرف چیزیں کر رہا ہے, تو وہاں پر مناظرہ کرنا ہی منع ہے کیونکہ وہاں مناظرہ ہی نہیں رہا, اب وہ مجادلہ مقابلہ کی صورت اختیار کر گیا. تو جہاں پر طلب حق نہ ہو وہاں پر حالانکہ بذات خود حق کے اظہار کے لیے اور حق کے اثبات کے لیے بحث کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے, قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اور یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے. یہ لوگوں کو دین کی طرف, اسلام کی طرف, ایمان کی طرف راغب کرنا اور اپنے لوگوں کو اس پہ پختہ کرنا ہے بذات خود بہت بڑی نیکی ہے. لیکن چونکہ عام طور پہ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غلط پہلو بھی آ جاتا ہے, تو لہذا ان چیزوں کے اندر پڑھنا جو ہے اور اسی کے اندر زیادہ رہنا کہ جو آپ کو غلط کام کی طرف لے جائے, اس کے اندر کچھ لمٹس مقرر کر دیں اور فرمایا کہ جو اصل بھلائی کے اور خیر کے کام ہیں ان کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس لیے صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیا ملتا ہے کہ وہ نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے مشہور واقعہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے اور ذہن میں کیا تھا کہ ہمیشہ نیکیوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں, آج میرے پاس مال زیادہ ہے تو میں نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا. یعنی پہلے یہ بھی اقرار ہے کہ ہمیشہ وہ نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں, اب یہ بھی طلب ہے کہ میں نیکیوں میں آگے نکل جاؤں. تو اپنے گھر کا آدھا مال لے کے نبی ابا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے, تھوڑی دیر میں دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سارا ہی لے کے آ گئے, تو کہا کہ میں کبھی ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں نکل سکتا. تو یہ تھا ان کی آپس میں مسابقت, یہ تھا ان کا آپس کے اندر مقابلہ کہ اگر وہ یہ نیکی کرتا ہے تو میں یہ نیکی کروں, اگر وہ اتنی مرتبہ مثلا وہ اگر اتنے سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے تو میں اتنے سپارے قرآن پاک کے پڑھوں. تو یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ.
بہت ہی خوبصورت بات, اور قرآن کریم کی ہر آیت معجزہ ہے اپنی جگہ پر, اور پھر جب ہم اہل علم کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان سے قرآن کی آیات کی تشریح اور توضیح سنتے ہیں تو بعض وقت ایک ایسی بات ذہن میں آتی ہے کہ جو ہم کسی کتاب میں پڑھی ہوتی ہے اور بظاہر اس کا کنیکشن اسلام سے نظر نہیں آتا, لیکن جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر سنتے ہیں تو وہ بات ہمیں لگتی ہے کہ وہ اچھی بات بھی قرآن ہی سے ثابت ہو سکتی ہے. سیٹنگ یور پرائیورٹیز, کہ آپ اپنی ترجیحات سیٹ کریں, جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے محبوب چیزیں ہیں انہیں سب سے پہلے جگہ دیں, جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ پہلے آنی چاہیے. تو جب آپ اپنی زندگی میں پرائیورٹیز کو سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ ایک مکمل اور کامیاب مسلمان بن جاتے ہیں. میں یہاں پر چاہوں گا کہ یہ بات عرض کروں کہ لوگ آج کل دور ازکار بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں, اپنے وقت کو فضول ضائع کر رہے ہیں, سوشل میڈیا ہے اس طریقے سے اور وہ چیٹنگ کے سافٹ ویئر ہیں یا اپلیکیشن ہیں, دن رات لوگ بس انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں, دور ازکار بحثیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ چھڑ جاتی ہیں. وہ شخص نماز با جماعت قضا کر دیتا ہے اور سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا کسی کو فضول میں کسی کے ساتھ بحث کر رہا ہوتا ہے. تو اپنی ترجیحات کو سیٹ کیجئے, اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کیجئے کہ سب سے جو اہم چیز ہے اسے پہلے کیا جائے اور جو چیز غیر اہم ہے یا کم اہم ہے یا فضول ہے اس کو بعد میں آنا چاہیے یا بالکل ہی ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے. اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا, لیکن چونکہ وہ سوال پھر تھوڑا سا کانٹیکسٹ کے حوالے سے پوچھنا ہے. آیت کریمہ فلا تخشوہم وخشونی, تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں, اگین یہاں تو تحویل قبلہ کا ذکر ہے لیکن پھر یہاں خوف خداوندی کا ذکر ہو رہا ہے. میں یہ پوچھوں گا, لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ خوف خداوندی, اللہ تعالیٰ کا خوف, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور وہی مسلمان کامیاب مسلمان ہیں جو خوف خدا سے لرزتے رہتے ہیں. اور ہم اگر اپنے اسلاف کا طرز زندگی دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر ایک شخص اپنے خاتمے کے حوالے سے ہمیں پریشان نظر آتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو رہے تھے بوقت وفات, تو کسی نے کہا کہ آپ تو سفیان ہیں وہ کہ جو عبادت اور ریاضت میں بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں, گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تو وہ ہیں کہ جن سے دوسرے لوگ انسپریشن لیتے ہیں, آپ کی عبادتیں دوسروں کے لیے مشعلِ راہ ہے اور آپ رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا, اور وہ کیا ایمان افروز جواب تھا, کہ مجھے اپنے گناہوں کا خوف نہیں بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں. تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. تو مصب فلا تخشوہم وخشونی, یہ جو آیت ہے اس کا تحویل قبلہ کے کانٹیکس میں کیا مطلب ہے؟
چونکہ قبلے کی تبدیلی ایک بہت بڑا معاملہ تھا اور اس کے اوپر لوگوں کا کلام بھی جاری تھا, اور ہم نے پچھلے سلسلوں کے اندر بھی اس کا ذکر کیا کہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا, خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا, تو دو طرح کے لوگوں کا اعتراض تھا. ایک یہودیوں کا اعتراض تھا اور ایک منافقوں کا اعتراض تھا. یہودی تو یہ کہتے تھے کہ جو ہمارا قبلہ ہے یہ سارے نبیوں کا قبلہ ہے, تو تم نے اس قبلے کو کیوں بدل دیا؟ تو وہ ایک اور انداز کے اندر دلیل پیش کرتے تھے اور مسلمانوں کو یوں کہہ لے کہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ وہ جو سارے نبیوں کا, تو جو نبی ہوگا وہ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے گا. تو وہ اس انداز کے اندر لیتے تھے. منافقوں کا اعتراض یہ تھا کہ یار یہ قبلہ کیا ہے, ابھی کبھی ادھر منہ کر لو, کبھی ادھر منہ کر لو, کبھی ادھر منہ کر لو, تو یہ کون سے قبلے کی بات ہے, یہ قبلہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. وہ اس انداز کے اندر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. تو اب مسلمانوں کو اپنے اندر ایک فیلنگ تو تھی اس کی کہ وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں, وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اندر ایک ڈر اور ایک خوف سا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے, فلاں کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا. اور یہ جو خوف ہے یہ بہت مرتبہ آدمی کو نیکیوں سے دور کر دیتا ہے, یا نیکیوں میں رغبت کو کم کر دیتا ہے, یا اسے وساوس کا شکار کر دیتا ہے. یہ ہماری عام زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے نا, جیسے لوگ داڑھی شریف کیوں نہیں رکھتے. داڑھی شریف نہ رکھنے کے اندر ایک بہت بڑا عذر یہی ہوتا ہے یار لوگ کیا بولیں گے, یار مولوی بن گیا ہے. اچھا اسی طرح امامہ شریف پہننا, لوگ ننگے سر پھرتے تم نے سر پہ پگڑی باندھ لی. اور بہت ساری نیکیاں ہیں, ایون کہ اب وہ حال ہو گیا, اب تو بد سے بدتر حال ہو رہا ہے نا, کہ بعض ایسے ماحول بن چکے ہیں کہ جن میں اگر اذان ہو جائے تو ایک آدمی اگر خاموش ہو جائے تو وہ اس خاموشی پہ شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے, تو یار اذان کے وقت خاموش ہو گیا. اٹھ کے اس کے لیے بعض وقت مسجد جانا مشکل ہوتا ہے. آپ کو اس کی بہت سارے واقعات اس کے آپ نے پڑھے ہوں گے, سنے ہوں گے, کہ بعض اوقات تو ایسا ماحول ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا بولیں گے, یار مسجد جا رہا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ خباثت بڑھتی جاتی ہے, گندگی بڑھتی جاتی ہے, بے دینی, لبرلزم, سیکولرزم یہ بڑھتا جاتا ہے, تو اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر جو معاملہ تھا وہ بھی یہ تھا کہ صحابہ کرام نے دل و جان سے تسلیم تو کر لیا کہ خانہ کعبہ قبلہ ہے, اور بڑی خوشی سے اس طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی, لیکن لوگوں کی طرف سے وہ جو ایک ڈر تھا وہ دلوں کے اندر بعض کے موجود تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر فرمایا فلا تخشو وخشونی, ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. کام جب اللہ کا حکم ہے تو لوگوں کا خوف اور ڈر دل سے نکال دو, اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کو سامنے رکھ کے وہ کام کرو. تو دلوں کے اندر جو ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے, یہاں پر وہ مضبوطی بیان کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا ڈر خوف نہ کرو, میرے ڈر سے کام کرو, میری خشیت سے کام کرو, مجھ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرو. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو چونکہ ایک انسانی نفسیاتی کمزوری ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر اس کو بیان فرمایا. چنانچہ ایک جگہ پہ, جیسے ہم نے پچھلے اپنے سلسلوں کے اندر بھی جہاں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِيَّا فَرْهَبُونَ, پھر فرمایا وَإِيَّا فَتَّقُونَ, اور مجھ سے ہی ڈرو اور مجھ سے ہی خوف کرو. وہ کیا تھا کہ وہاں پر ان کے مفادات پہ زد پڑ رہی تھی, تو انہیں ڈر تھا کہ یار ہمارا تو روزی روٹی کا سارا بندوبست خراب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزی روٹی سے ان کے معاملے میں نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے, اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا تصور نہیں ہوتا. تو فرمایا اور سے نہ ڈرو, وَإِيَّا فَتَّقُونَ, مجھ سے ہی ڈرو. اس مجھ سے ہی ڈرو کے اندر بھی ڈبل ہے, وَإِيَّا مقدم ہے اور فَرْهَبُونَ کی نون کے بعد پھر یا ہے. تو عربی عبارت کے اعتبار سے, عربی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس میں تاکید در تاکید ہے اور انتہائی اعلیٰ درجے کا حصر ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. لوگوں کا خوف نہ کرو, میرا خوف کرو. لوگوں کی خشیت تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے, میری خشیت تمہارے دل میں ہونی چاہیے. اور میری خشیت سے تم کام کرو, پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بھی بنائے گا, تمہیں وہاں سے رزق بھی دے گا جہاں سے تمہارا تصور نہیں ہوگا. اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کامل ایمان والوں کے اوصاف کا بیان ہے. ارشاد فرمایا لا يخافون لومة لائم, وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. بعض اوقات ملامت کا اندیشہ تھا نا, جیسے ابھی ہم نے یہ داڑھی شریف کا دیگر چیزوں کا بیان کیا, کیا ہوتا ہے یا لوگ نا اعتراض کرتے ہیں, ملامت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. جہاں پر کلمہ حق کہنا ہے وہاں کہتے ہیں, جہاں جو نیکی کرنی ہے وہاں وہ نیکی کرنی ہے. لوگ کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح چل پھر کے کھانا کھا رہے ہیں, لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی, تم نے بیٹھ کے ہی کھانا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, لہذا لوگوں کی شرم اور جھجک نہیں ہونی چاہیے. کوئی آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے اور اس گناہ کے اندر تمہیں بھی ملوث کرنا چاہتا ہے, تو لوگوں کے ڈر سے کہ یار یہاں پر نہ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. جیسے شادی بیاہ کے معاملات میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی چیز سے اوائڈ کرنا بھی چاہے تو خاندان کی شرم اور لحاظ جو ہے وہ اس کو مروا دیتا ہے کہ نہیں بھائی لوگ کیا بولیں گے, سارا خاندان جمع ہے, سب دیکھ رہے ہیں, کیا بولیں گے کہ جناب تمہارا تو بچہ ہی گھر پہ نہیں ہے. تو لہذا اب وہ لوگوں کی شرم اور لحاظ اور مروت کا خیال کرتے ہوئے وہ اس گناہ کے اندر شریک ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ شرم نبی خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو فرمایا کہ شرم نبی کرو, خوف خدا کرو. ولا يخافون لومة لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. وَإِيَّا فَتَّقُونَ, مجھ سے ہی ڈرو. وَإِيَّا فَرْهَبُونَ, اور میری ہی رحمت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. اور فرمایا فلا تخشوهم واخشوني, تو ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. قبلے کی طرف منہ کرو کھلے دل کے ساتھ, پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ, اور اپنے ذہن سے یہ تصور ہی نکال دو کہ دیکھنے والے کیا بول رہے ہیں, دیکھنے والے کیا بولیں گے. یار پچھلی مرتبہ آئے تھے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, پھر دوسری مرتبہ آئے تو پھر ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, تیسری مرتبہ آئے تو پھر ادھر کو منہ کیا ہوا. لوگوں کی طرف سے اس طرح کے خوف و خطر کو اپنے دلوں سے نکال دو. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, اللہ کی رحمت, اللہ کا تقوی, یہ تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. اس کے بعد بقیہ تمام چیزوں کو فراموش کر دو.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اہل اللہ کی یہ امتیازی شان ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں, تم ہی اونچے ہوگے, تم ہی سب سے بڑھ جاؤ گے. تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے, وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کروانا چاہتا ہے. وہ شریعت مطہرہ پر چلتے ہیں, اور اس کی بہترین مثال امیر اہل سنت, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. اس دور میں تبلیغ کا کام کرنا, نیکی کی دعوت کا کام کرنا, اللہ اکبر کتنی پریشانیاں, کتنی مصیبتیں امیر اہل سنت نے اٹھائیں. لیکن آپ چونکہ اللہ کے دوستوں میں سے ہیں, چونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ڈرنے والے ہیں, تو آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا, اور آج ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں, اور انہوں نے اپنے طرز زندگی کو بدل دیا ہے. یہی دعوت اسلامی ہے، اللہ کا خوف رکھیے اور اللہ ہی سے ڈرتے رہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن قرآن۔